أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو ہماری آج کی گفتگو کو ہم اب اس سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو روکا تھا ٹو ویکس پہلے, کہ میں نے کہا تھا کہ اب ہم جب معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اب ہم یعنی کہ اس چیز کو پہلے فیز میں ایک لحاظ سے ہم نے ان تمام دعاؤں کو کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس میں کسی نہ کسی قسم کی حاجت یا سوال یا اپنا مدعا یا کوئی ضرورت کا ذکر کیا گیا ہو, یا کم از کم ایٹ لیسٹ دعاؤں کے ٹائٹل اسی قسم کے ہوں کہ یہ دعا جو ہے یہ فار ایگزامپل رزق کے لیے ہے, یہ پریشانی سے دوری کے لیے ہے, یہ مشکلات ختم کرنے کے لیے. اور اس بات کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ ان تمام دعاؤں میں بھی وہ جو کہہ لیں گے جو ایک اس کا عنوان تھا, ٹائٹل تھا, وہ والی بات بہت کم ہے, اس کا ذکر بہت کم ہے, اور زیادہ تر جو ان کے دعاؤں کے کلمات اور الفاظ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں کہ تعلق بخدا, خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار, اپنی بندگی کو پیش کرنا, اور اس بات کا اظہار کرنا کہ اگر خدا ہمیں قبول کر لے, اگر خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دے تو پھر وہاں سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں پر ظاہر ہے کہ جو ایک بنیادی معرفت ہے وہ بھی اپنا ایک بڑا رول پلے کرتی ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بنیادی امپورٹنس دنیا کو اور دنیا کے مسائل کو دیتے ہیں, یعنی ہم یہ بات سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ جناب اگر میرے دنیا اچھی ہوگی یا دنیا کے معاملات اچھے چلیں گے تو اسی وقت پھر میں یعنی کہ کامیاب ہوں گا, یا یوں میں سمجھوں گا کہ خدا جو ہے مجھے قبول کر رہا ہے یا خدا مجھے پسند کر رہا ہے, تو وہاں سے پھر ایک فنڈامنٹل لیول کی ایک پرابلم آ جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ والی بات جو ہے یہ سمجھ لیں کہ دینی زندگی کے ساتھ یہ والی بات نہیں چلتی, کیونکہ دین میں بعض اوقات مومنین کے ساتھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, اور وہ پریشانیاں جو ہیں وہ کافی حد تک پرسسٹ بھی کرتی ہیں, پرولونگ بھی کرتی ہیں. اور یعنی جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں, خاص طور سے علماء وغیرہ میں, یعنی آئمہ اور انبیاء کی زندگیوں میں یہ بات ہم کو نظر آتی ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی لائف کا ایک اتنا بڑا عرصہ بیماری اور پریشانی میں گزرا, اسی طریقے سے ہمارے پاس جیسے اصحاب پیغمبر میں جناب ابو ذر غفاری کہ ان کی جو زندگی ہے وہ سختی میں گزری, اور اس سختی کے بعد یعنی کہ وہ السلام علیکم اس سختی کے بعد یعنی ان کا جو ایون جو اینڈ ہوا وہ ایک لحاظ سے بہت ہی دردناک اینڈ ہوا کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا, اور جلا وطن ہونے کے بعد پھر وہ ایک صحرا میں اپنی ایک بیٹی اور بیوی کے ساتھ, اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس قسم کے لوگ, یا جیسے علماء میں خاص طور سے جو شہید ثانی ہیں, انہوں نے یعنی آپ سمجھیں کہ ان کے پے در پے اتنی بچوں کی اولاد کی اتنے انتقال بھی ان کی نظروں کے سامنے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے, مسکن الفؤاد, یعنی دل کو سکون دینے والی, کہ انہوں نے باقاعدہ اتنا زیادہ وہ اس میں تھے, مطلب اس اذیت میں تھے کہ انہیں خود معصومین کی زندگیوں سے مثالیں لیتے ہوئے یا احادیث سے کہ انسان اگر اس طریقے سے زندگی میں مشکلات اور اذیتوں کا شکار ہو جائے تو ہاؤ ٹو مطلب پیسیفائی ہم سیلف، اپنے آپ کو کیسے سکون دے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدا نے مجھے میری دنیا کو میٹھا بنانا ہے، اور خدا کے اوپر یعنی دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا کے بہت ساری لذتیں اور مزے مل رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اگر ہم ان تمام مثالوں کو سامنے لیں تو پھر آپ اس کو کیسے بات کو سمجھائیں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یعنی وہ لوگ کے جو خاصان خدا تھے، اولیاء خدا تھے، اور اس کے باوجود ان کی اپنی زندگیاں جو تھیں، السلام علیکم، ان کی اپنی زندگیاں جو تھیں وہ ایک مطلب تکلیف اور پریشانی اور ان سب میں گزری اور اسی حالت میں ختم بھی ہوئیں. ٹھیک ہے، تو اسی جگہ سے پھر وہ جو ہمارا ایک بنیادی جو ہم نے نظریہ رکھا تھا دعا اور سوال کا فرق، کہ جو ہم نے یہ بات کہی تھی نا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ تقرب خدا، تقرب خدا. تو دعا کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس رستے پر آگے بڑھے، یعنی انسانی حیثیت میں ترقی کرے، قربت الہی میں اضافہ ہو. تو دعا قبول ہے، دعا مقبول ہے. لیکن وہ دوسرے تمام کے تمام جو پیرامیٹرز ہیں جن پر ہم ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب کے سب ہم کو غلط طرف لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اب ہم وہاں سے آگے بڑھ کے یعنی ایون دو کہ ہم اس کو بھی دیکھ پائے کہ جناب جہاں پر حاجتوں کا ذکر ہے، مشکلات کا ذکر ہے، وسعت رزق کا ذکر ہے، وہاں بھی کلمات امام کس قسم کے ہیں. تو اب ہم نے پھر بات شروع کی تھی لاسٹ ٹائم سے کہ صفات کے حوالے سے، کہ جب لوگ یعنی دعا کرنے والے جو مختلف صفات کے ہیں وہ خدا سے کیسے کلام کرتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں حوالہ دیا تھا کہ صحیفہ سجادیہ کے آخر میں 15 مناجات ہیں، اور ان میں ایک ایک صفت کے حوالے سے وہ مناجات ہیں. یعنی جیسے شروع ہوتی ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی دعا، پھر اس کے بعد شکایت کرنے والوں کی دعا، خدا سے امید رکھنے والوں کی دعا، خدا کی اطاعت کرنے والوں کی دعا. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ دو مناجات کو ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ، جس کو ہم نے ایک کو لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا، مناجات المریدین، یعنی اللہ کا ارادہ رکھنے والوں کی دعا. اور اس کے کچھ فقرے ہم نے پڑھے تھے اور اس کی تفسیر پر بات کی تھی. آج اس دعا کو کمپلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم کر سکے تو پھر ہم مناجات الشاکرین کے بھی کچھ جملے دیکھیں گے. تو مریدین کا مطلب کیا ہے کہ انسان خدا کی طرف چلے، اور خدا کی طرف چلنے میں جو بنیادی طور سے یعنی جب انسان خدا کا ارادہ کر کے اس کی طرف حرکت کرتا ہے تو وہاں پر یعنی حرکت کے اندر آپ کا کیا چیز ہے، حرکت کا عامل، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو حرکت کو انیشیٹ کراتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حرکت سسٹین ہوتی ہے، باقی رہتی ہے، اپنے یعنی حرکت جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے. ٹھیک، وہ کون سی چیز ہے. تو یہاں پر جیسے امام علیہ السلام کے اگر جملوں سے ہم استفادہ کریں تو حرکت کو شروع کرانے کے لیے جو چیز ہے وہ معرفت ہے. ٹھیک ہے، جب انسان صحیح معرفت نہیں رکھتا، جب انسان معرفت سے محروم رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا انیشیل سمجھ لیں کہ وہ اسپارک ہی کریٹ نہیں ہوتا، وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پاتا اس اپنی منزل کی طرف جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جس چیز کو اس نے چاہا ہے اس طرف وہ مطلب قبلہ ہی نہیں لے پاتا، اپنا رخ ہی نہیں کر پاتا. تو پہلی چیز معرفت ہے، اور اسی بنا پر یعنی کہ بہت سارے بزرگان جب بات کرتے ہیں اور مطلب راہ سیر و سلوک، کیونکہ یہ اسی چیز کو راہ سیر و سلوک بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں سب سے اہم ترین جو پہلو ہے وہ اسی معرفت کو ہی قرار دیتے ہیں کہ معرفت خدا جو ہے وہ یعنی معرفت خدا کا مطلب کیا ہے کہ انسان خدا کو اس طریقے سے پہچانے کہ اس کا اثر آپ کے دل پر قائم ہو، صحیح ہے؟ یعنی کہ ایک تھیوریٹیکل پہچاننا نہیں، ایک تھیوریٹیکل ایک آئیڈیا کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جانا نہیں، بلکہ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایسی شناخت، یعنی جیسے اس کی مثال کیا دی جاتی ہے کہ جیسے آپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کو کیسے پہچانتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی کتاب لکھ دیں یا آپ اس پر کوئی تقریر کر دیں، آپ کے اپنی اولاد کے یا اپنے والدین کے پہچاننے کا مطلب کیا ہے، کیا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ معرفت آپ کے قلب پر اثر رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی حرکت جو ہے وہ انیشیٹ بھی ہوتی ہے اور سسٹین بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ جو معرفت خدا ہے وہ پہلا اور اہم ترین اس کا کمپوننٹ ہے۔ اچھا، دوسری بات جو پھر اس کے بعد آتی ہے کہ اس معرفت کو کس میں بدلنا چاہیے، کس میں بدلنا چاہیے، ایک یعنی محبت میں، لیکن محبت کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یعنی تقریباً تھوڑا سا ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، وہ پہلو کیا ہے کہ محبت اپنے ساتھ خوف بھی رکھتی ہے، خوف کا پہلو بھی رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ محبت کا مطلب یعنی جیسے ہم لوگوں کے ذہن میں محبت کا معنی کیا ہے کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں، بعض اوقات انڈیو ایڈوانٹیج لیتے ہیں، بعض اوقات ہم محبت کو مطلب مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی سے محبت کا رشتہ ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا، صحیح؟ یعنی ہم لوگ جو محبت کے معنی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس محبت کی جو آؤٹ کم ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے۔ لیکن جب جیسے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو محبت خدا کے پہلو ہیں وہ محبت خدا کے پہلو خوف بھی رکھتے ہیں، یعنی اس محبت کے ساتھ یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر میں نے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا تو پھر اس کا ایک نقصان یا اس کی وجہ سے ایک پریشانی یا اس کی وجہ سے مسائل، پھر وہ سب چیزیں بھی ہونے والی ہیں۔ خوف نہیں، خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات سے بھی ڈرے کہ اگر میں نے اس کے تقاضے پورے نہ کیے تو میرے لیے پریشانی، مشکلات یا ان وانٹیڈ یا ان پلیزنٹ کانسیکوینسز میرا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے جو محبت خدا کے حوالے سے جو بات ہے کہ یعنی کہ جس قسم کی محبت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ میں اسی محبت کو تو کہہ رہا ہوں کہ وہ محبت جو ہے نا دیٹ از اوپن ٹو مس یوز اینڈ ابیوز، کہ اس میں کہ ریسپیکٹ والی تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہم خدا کے ساتھ بھی یہی رویہ نہیں رکھتے کہ ہم جو دل جائے کرتے رہیں، جو کچھ ہمارا، جو کچھ ہمارے سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہمارے موڈ میں آتا ہے ہم کرتے رہیں، اور خدا کو ہم سے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب خدا کے ساتھ تعلق اور محبت کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا آتا ہے کہ اس میں رسپانسبلٹی بھی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک دو فقرے اس دعا کے یاد دلاؤں کہ مجھے کن لوگوں میں قرار دے، وہم من ہیبتک مشفقون، جن پر تیری ہیبت کا اثر کتنا زیادہ ہے کہ گویا کہ وہ شگافتہ ہو رہے ہیں, اتنا خوف رکھتے ہیں خدا سے, اتنے خوف ہے کہ خوف کی وجہ سے کہ گویا کہ وہ پھٹ جائیں, ٹوٹ جائیں اس قدر کہ جو تیری ہیبت سے مشفق ہیں. اور پھر جنہیں تو نے وملأت لهم ضمائرهم من حبك, اور جن کے ضمائر کو یعنی انر سیلف کو تو نے اپنی محبت سے پر کر دیا ہے. ٹھیک, تو خدا کی جو محبت ہے یعنی جو معرفت آگے جس محبت میں ٹرانسفارم ہوتی ہے, تو خدا کی محبت خوف کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس خوف کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اس کے یعنی بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے, اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو پھر بہت خطرناک معاملات بھی ہمارے ساتھ درپیش ہو سکتے ہیں. صحیح, تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ محبت نہیں ہے کہ جو ہم اپنے نارمل طریقے سے جس محبت کو سوچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ محبت نہیں ہے یعنی کہ جس کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ابیوز کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر, کہ محبت کا فائدہ اٹھا کر ہم غلط قسم کے الاؤنسز وہاں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ وہ جو محبت خدا ہے وہ آپ کو توبہ دیتی ہے, آپ کو مغفرت دیتی ہے, آپ کو آپ کے لیے عفو درگزر رکھتی ہے, لیکن اس محبت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے پاس کیسے لے کر آئے, مجرم کی حیثیت سے ہو کر آئے, ٹھیک ہے, یا نافرمان بن کر آئے, یا خدا کے قانون کو قوانین کو توڑنے والا بن کر آئے. ایک بات میں یہاں پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کراؤں, شاید آپ کو اس سے ایک لنک بنتا ہوا سمجھ میں آئے کہ اجتماعی معاملات میں, اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں سب سے زیادہ خدا نے کس چیز کو ناپسند رکھا ہے؟ اجتماعی ڈیلنگ میں سب سے زیادہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ چیز کون سی ہے؟
گناہ عام کر رہے تو
وہ بھی ہے, گناہ عام کرنا, اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ عہد و پیمان کو توڑنا, عہد شکنی. یعنی جو سوشل معاملات ہیں ان میں ڈیلنگز میں خدا نے سب سے زیادہ جو اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ یعنی ان لوگوں سے مسلمانوں کو کلیئر کہا ہے کہ ان سے قتال کرو, ٹھیک ہے, قتال کرو, ان سے کوئی پیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون لوگ؟ جن کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے, یعنی جن کے بارے میں اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج ان کی بات کل ہے, کل کچھ ہے, ایک بات کرتے ہیں پھر وعدہ توڑتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا جو اسپیکٹ ہے نا کہ معاملات میں, معاملات کے اندر کہ انسان کے جو مسائل ہیں کہ انسان عہد کرے, وعدہ کرے, پھر وعدہ خلافی کرے, پھر اس کے خلاف جائے, پھر وہ کرے, وہ سب کی سب چیزیں خدا کو سخت ترین ناپسند ہیں. ٹھیک, تو خدا کی جو محبت ہے وہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ پاکیزہ کردار کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں یہ پوسیبلٹی نہیں ہے کہ انسان اپنے کردار کو ناپاک کریں, ناپاک رکھیں, خرابی اور گناہ میں مبتلا ہوں اور اس کے بعد اس بات کی امید رکھیں کہ جناب میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور خدا بھی مجھ سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے, یہ پوسیبل نہیں ہے. تو یہ خدا کی محبت میں یہ جو پستی کردار اور گناہ اور جرم والی زندگی جو ہے نا, یہ اس کا کوئی انگریڈینٹ یا کمپوننٹ نہیں ہے اس لائف کا, کہ جو, اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ خوف ہے. خوف ہے کس بات کا؟ خوف, وہ خوف بھی ہے کہ ہم خدا کے حق کو کسی طریقے سے نہ خراب کریں, اور یہ خوف بھی ہے کہ ہم خدا کی اطاعت اور نافرمانی سے किसी भी तौर से बाहर ना हो जाएं, ठीक।
इसके साथ होप का भी एक आता है, खौफ के साथ।
हाँ वो भी खौफ, लेकिन वो जो खौफ और रजा वाली जो बात है ना वो डिफरेंट है। यानी खौफ और रजा जो हमने इस पर पूरा चहल हदीस में भी बात की थी, इस पर वो खौफ इस बात का है कि हम हमारे अंदर जो कमज़ोरी है, हमारे अंदर जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो कहीं मुझे कहीं गिरा ना दें, मेरा काम ख़राब ना कर दें, मसाइल ना क्रिएट कर दें मेरे लिए, वो खौफ है। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो मैं खौफ में मुब्तला हो जाता हूँ, और जब मैं खुदा की रहमत की तरफ देखता हूँ तो मैं उम्मीदवार हो जाता हूँ, ठीक है। ये तो वो खौफ और रजा। लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरा खौफ है वो इस बात का खौफ है कि इंसान जब खुदा की मोहब्बत के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है तो उस मोहब्बत का को धोखे से या फरेब के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। गुनाह और जुर्म के साथ उसको नहीं जोड़ा जा सकता कि हम यह नहीं कह सकते कि हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं या खुदा की मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि खुदा की तरफ से मुझे लाइसेंस टू सिन मिल गया। यानी जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम हमारे बहुत सारे दिने जो है वो इसी किस्म का है कि जैसे मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है, लेकिन मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के में बहुत सारे लोग अपने ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं करते कि अहले बैत की मोहब्बत का लाजमी मतलब और नतीजा पाकीज़गी किरदार है। नहीं, अहले बैत की मोहब्बत का हमने दावा कर लिया या उनकी मोहब्बत के हवाले से हमने कोई काम कर लिए तो अब हमें एक लाइसेंस मिल गया कि अब हम जो चाहे करते रहें, और उसमें हमारे ऊपर यानी इवन अगर खुदा हमारी पकड़ नहीं भी कर रहा, ठीक है ना, असल ईमान तो इसका नाम नहीं है ना कि खुदा पकड़ के जो है वो इंसान को पनिश करे या जहन्नम में डाले, ये तो ईमान नहीं है कि इसकी वजह से इंसान कोई काम करे। असल ईमान क्या है कि इंसान की अपनी ज़ात में अपने अंदर ये एहसास मौजूद हो कि मुझे गलत काम नहीं करना है, और अगर वो गलत काम करे तो फिर उसके बाद उसे खुद तकलीफ और शर्मिंदगी महसूस हो। ईमान तो इसको कहते हैं ना। ईमान का मतलब ये थोड़ी है कि जी मैं जो हूँ जब तक खुदा मुझे पकड़ेगा नहीं, जब तक खुदा पनिश नहीं करेगा तो ठीक है, मैं मज़े हैं, अब जो दिल जाए करते रहो, इसको ईमान थोड़ी कहते हैं। तो यानी कि जब यहाँ पर जो बात हो रही है तो उसमें ये एक अहम तरीन नुक्ता है कि मोहब्बत वो है खुदा की कि जो मोहब्बत के साथ खौफ और हैबत भी है, और इतनी ज़्यादा हैबत है कि फिर अगर खुदा ने यानी कि अगर मैंने कोई गलत काम किया या गलत रास्ते पे चला तो फिर अगर मेरी पकड़ होगी तो वो बहुत फिर सख्त हो सकती है, उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक खौफनाक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फ़यामन हुआ अलल मुक़बिलीन अलैहि मुक़बिलुन, फ़यामन हुआ कि ऐ वो कि जो अलल मुक़बिलीन अलैहि, मुक़बिल का मतलब मुकाबिल आना, आमने सामने आना, अपना रुख उस तरफ करना, कि ऐ वो कि जो तेरी तरफ रुख करते हैं, तेरे मुकाबिल आते हैं, तो तू हमेशा उनके मुकाबिल में यानी उनको उनके सामने मौजूद है, ठीक है। यानी कि जो तेरी तरफ रुख करते हैं, तुझे फेस करते हैं, तो अच्छा अब यहाँ पर ये एक बहुत अहम सवाल है कि मुक़बिलीन अलैहि यानी खुदा को फेस करने का मतलब क्या है। यानी जैसे हम और आप अभी एक दूसरे से फेस टू फेस हैं, ये तो हमारे लिए बात है ना, खुदा को फेस करने का क्या मतलब है कि जो तेरे मुकाबिल आता है यानी तेरे सामने आता है, तुझे फेस करता है, तो तू ऑलरेडी उसके सामने मौजूद है। इसका माना क्या हुआ इस बात का, खुदा को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि खुदा तो ये फरमा रहा है कि फ़ाइनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, कि तुम तो जिस तरफ अपने रुख को फेराओ वजह खुदा मौजूद है।
फेस यानी वो उस बारे में के खिलाफ खड़े हो जाना,
نہیں 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 مقبل مقبل یعنی جیسے قبول کرنا، اس کو ہم یہ سمجھ لیں، ہاں قبلہ، قبول، قبولیت، یعنی جب آپ کسی کے آمنے سامنے آتے ہیں نا،
یعنی
ہاں تو اس ہاں تو یعنی خدا کے سامنے آنے کا مطلب کیا ہوا، یعنی کہ جو کچھ خدا نے پیغام دیا ہے اس کو قبول کرنا، ٹھیک؟ ورنہ خدا کے سامنے خدا کے فیس پہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا تو کوئی ایسے فیس نہیں ہے، خدا کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے کہ جس کے آپ سامنے جا کے منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو خدا کا چہرہ کیا ہے؟ اس کا دین ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کی حجتیں، یہ خدا کا چہرہ ہے جس کو آپ فیس کرتے ہیں۔ تو اچھا، اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ پہلے اقبال کس کی طرف سے ہے، پہلے قبولیت کس کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے؟ پہلے بندے کی طرف سے۔ فَيَا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے کہ یعنی خدا کی طرف سے جو چیزیں ہیں ان میں کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ بندے کو لینا پڑتا ہے۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے نا کہ خدا نے پہل کی ہے، کیسے پہل کی؟ کہ آپ کو کیا دیا؟ کتاب دی، ہدایت دی، سمع، بصر، فؤاد دیے، فیکلٹیز دیں، عقل دیا، فطرت دی، سب بڑی بڑی نعمتیں دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کی طرف سے پہل ہے۔ لیکن اب خدا کے پیغام کو قبول آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر خدا آپ کو قبول کرے گا اپنی بارگاہ میں اور مزید پھر عطا کرے گا۔ وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عَائِدٌ مُفْضِلٌ، اور جو بھی یعنی خدا جو ہے وہ اپنا فضل اور فضل کرنے والا اور عطا کرنے والا کیسے ہے؟ بالعطف، کہ خدا متوجہ ہوتا ہے اور اپنا فضل اور اپنی مہربانی گرانٹ کرتا ہے لوگوں کو محبت کے ساتھ۔ اور وَبِالْغَافِلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رَعُوفٌ، جو ذکر خدا سے غافل ہیں ان کو وہ رد نہیں کرتا، ان کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ ان پر رحیم اور رؤوف ہے، ایون جو اس کے ذکر سے غافل ہے اس کے لیے بھی۔ وَبِجَذْبِهِمْ إِلَى بَابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ، اور جو لوگ اس کے باب کی طرف، اس کے دروازے کی طرف، وَبِجَذْبِهِمْ یعنی جذب کے ذریعے سے خدا جب اپنے دروازے کی طرف بڑھاتا ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ موومنٹ ہوتی کس وجہ سے، تو موومنٹ انیشیٹ کس وجہ سے ہوتی ہے بتائیں؟ موومنٹ انیشیٹ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ معرفت کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے۔ اور موومنٹ جو ہے وہ سسٹین کس وجہ سے کرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے، ٹھیک؟ لیکن کون سی محبت؟ جو خوف کے ساتھ ہوتی ہے، اس خوف کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں خدا کا مجرم نہ بنوں، اس کی اطاعت سے باہر نہ نکلوں، اس خوف کے ہمراہ ہوتی ہے محبت۔ یعنی یہ محبت وہ محبت نہیں ہے جو انسان کو گناہ اور جرم کرنے پر شوق دلائے یا اس کا لائسنس پرووائڈ کر دے، محبت خدا اس کو نہیں کہتے، بلکہ محبت خدا کا لازمی نتیجہ، یعنی یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ خدا کی محبت موجود ہے یا نہیں، کہ انسان کے کردار میں پاکیزگی اور طہارت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ محبت، یعنی وہ لوگ جو محبت خدا کا دعویٰ کریں اور جن کے کردار میں خرابی پائی جائے، یا جن میں جہاں پر اطاعت خدا موجود نہ ہو وہاں پر کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، صحیح؟ تو وہ اپنے دروازے کی طرف جذب کے ساتھ ان کو بلاتا ہے, لے جاتا ہے. اور اس رستے میں کیا ہے, ودود عطوف. ودود یعنی ود مودت سے ریلیٹ ہے, یعنی محبت کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ خدا جب اپنے دروازے کی طرف لے جاتا ہے تو کیسے لے جاتا ہے, جذب کے ذریعے سے. جذب مطلب ایبزارپشن, ایبزارپشن کے ذریعے سے, اٹریکشن کے ذریعے سے. اور اس میں ودود ہے اور عطوف ہے, محبت کرنے والا ہے, اور عطف یعنی جو اس کی مہربانی ہے وہ چیز اس میں موجود ہے. تو یہاں سے ہمیں پورا ایک نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں, کہ جو خدا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو وہ ارادہ خدا کی طرف آگے جانے کا اور بڑھنے کا وہ کس طریقے سے اکمپلش ہوتا ہے. یعنی اس ارادے کو اکمپلش کرنا یا اس ارادے کو ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے, کہ وہ بات شروع ہوتی ہے معرفت حق سے, اور معرفت آپ کو حرکت پر یعنی اس ارادے میں آپ کو پہلے دوسرا قدم اٹھانے میں مدد دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد جذب و محبت الہی جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور یہ ارادہ الہی کا سفر ہے, یہ اس طریقے سے یہ سفر طے ہوتا ہے. اور اس تمام کے تمام رستے میں کیا ہے, خدا رحیم ہے, رؤوف ہے, ودود ہے, عطوف ہے, یعنی خود خدا کی طرف سے اپنی طرف آنے والوں کے لیے رحم اور مہربانی اور محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک. لیکن اس میں جو چیز دیکھیں, ایک بات کی صرف کا ایک الاؤنس دیا جا رہا ہے, ایک غلطی کا الاؤنس دیا جا رہا ہے, باقی اور کسی غلطی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس پوری دعا میں غور کریں مناجات المریدین میں, تو ایک غلطی کے حوالے سے الاؤنس ہے, وہ کیا ہے, غافلین. غافلین یعنی انسان اگر کسی وجہ سے کیا ہو, ایک کس پرابلم میں پڑ جائے, غفلت میں پڑ جائے, یعنی اگنورنٹ ہو جائے, جو کہ ہو سکتا ہے. معرفت میں بھی ہوگا, اور ویسے انسان جب آگے بڑھتا ہے تو غفلت کے بھی کچھ لیول ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ انسان بعض اوقات اس میں یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان جو وقت گزارتے ہیں, اس وقت کے حوالے سے وہ خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں. کیوں, انہیں کیا چیز لگتی ہے, انہیں کیا بات, کس کیا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو وقت ہم نے گزارا نا, اگرچہ کہ ہم نے خدا کے حکم کے مطابق تبلیغ کی ہے, اگرچہ کہ ہم نے خدا کی معموریت کے مطابق کام کیا ہے, لیکن لوگوں کے درمیان موجود رہنے کی وجہ سے ایک غفلت, ایک جو پردہ سا آ جاتا ہے, جو مٹی پڑ جاتی ہے, اس کو کس میں شمار کرتے ہیں, وہ غفلت میں, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ چیز ہمارے معیار سے بہت زیادہ بلند ہے. تو ایک مومن بھی اسی طریقے سے مختلف چیزوں میں جب جاتا ہے, فار ایگزامپل دنیا میں جاتا ہے, مختلف مشغولیات میں جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یاد خدا سے جو ہے نا, وہ کیا ہو جاتا ہے, اس کا دل اس طریقے سے متوجہ نہیں رہتا, اس کا قلب اس طریقے سے متوجہ نہیں رہ پاتا. تو لیکن اس کو بھی خدا کیا کرتا ہے, اس کے بارے میں رحیم و رؤوف ہے, تو یہ وہ غافل نہیں ہے کہ جو دین سے غافل ہے, جو ہدایت سے غافل ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت اہم سمجھنے والی بات ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ ہر جگہ ایک میننگ نہیں دیتا ہے, کہ یعنی کہ غفلت جو ہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے سب سے پہلی بیماری ہے, ठीक है, और बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन अगर आप खुदा की तरफ जाने वालों के हवाले से गफलत का जिक्र करेंगे तो इस गफलत का मतलब वो नहीं है कि यह हिदायत से गाफिल है या बुनियादी चीज़ों से गाफिल है, बल्कि बिल गाफिलीना अन ज़िक्र ही, कि जब इंसान याद खुदा से गाफिल होता है, और वो यानी कब होता है कि जब इंसान पर दुनिया का या दीगर या इस किस्म के प्रेशर्स और दबाव आते हैं तो ये चीज़ आती है, एक उसमें एक दूरी और वो चीज़ पैदा होती है। तो उसको उसके बारे में खुदा क्या है, रहीम और रऊफ़ है, वहाँ पर वो उस चीज़ को नहीं पकड़ता या पनिश करेगा या उस पर सख्ती करेगा, बल्कि वहाँ भी अच्छा। और रहीम का जो एक माना है ना, रहीम का बुनियादी माना क्या है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक मसले को हल करना, जो रहीम का वर्ड यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रहीम का मतलब माफ़ करने वाले का नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक ठीक है। यहाँ पर अगर माफ़ करने वाली बात होती तो अफ़ वो दरगुजर होता या मग़फ़रत का वर्ड आता, लेकिन रहीम का वर्ड आने का मतलब क्या है कि रहमत खुदा किसी एक प्रॉब्लम को, मोमिन की एक प्रॉब्लम को जो सिफत सॉल्व करती है ना, वो रहीमियत है। तो यानी इसका मतलब यह है कि अभी एक इंसान खुदा के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, खुदा का इरादा रखता है, खुदा की तरफ जाना चाहता है, और अभी अगर ये प्रॉब्लम है जिक्र की तरफ से या जिक्र में कंप्लीट फोकस ना होने की, तो उसको खुदा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और मेहरबानी से उसको आगे लेके चलता है, ना कि तो ये पनिशेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर इंसान की कमज़ोरियाँ आती हैं, जहाँ पर इंसान अपनी कमज़ोरियों की वजह से गलती करता है, वो पनिशेबल नहीं है। पनिशेबल क्या है, जो वही बात जो मैंने बताई कि इंसान जुर्म करे, इंसान नाम खुदा का और मासूम का ले और उसके बाद पस्तियों की तरफ जाए, ये जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सारी बातें। तो इस तमाम रास्ते में खुदा रहीम है, रऊफ है, वदूद है, अतूफ है।
खुदा तो रहीम और रऊफ, इसका ये भी पॉइंट हो सकता है कि वो तो उसकी सिफात है, वो तो हमेशा रहीम और रऊफ है।
नहीं, देखें, जो चीज हमेशा से है ना और सबके लिए, वो रहमानियत है, रहीमियत नहीं है। रहीमियत में ख़ास बात यही है कि वो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने खुदा का पैगाम कबूल किया है, ये जो मोमिन है। यानी रहीमियत रहमत का वो एस्पेक्ट है कि जो स्पेशली मोमिनीन के ज़रूरियात को पूरा करती है, मोमिनीन के मसाइल को हल करती है। यानी कि जो तमाम कायनात के लिए, हर मखलूक के लिए जो रहमत है, हर एक के लिए जो ज़रूरत पूरी हो रही, वो रहमानियत है, वो
रहमत।
जी, यानी स्पेशल इस सेंस में है कि जी स्पेशल इस सेंस में है कि ये तमाम के तमाम अस्मा उन लोगों के लिए जाहिर होते हैं खास तौर से कि जो खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यानी कि खुदा जो है वो काफिरों से मवद्दत नहीं रखता कि अगर कोई काफिर है, अगर कोई मुशरिक है, तो खुदा उसके बारे में कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरा मैं उसके लिए वदूद हूं या रहीम हूं। हाँ, रहीम रहीम नहीं, ठीक है। रहीमियत, मवद्दत, ठीक है, अतूफत, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर से किसके लिए हैं, मोमिनीन के लिए हैं। और किन के लिए हैं कि वो इंसान के जो अभी यानी बिगिनिंग स्टेज पर हैं, उनके साथ भी खुदा रऊफ़ और रहीम है। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम। लेकिन ये जो रऊफ होना है, रहीमियत है या मोहब्बत है, मवद्दत है, ये उनके लिए नहीं है जो मुजरिम बन के या खुदा के नाफरमान बन के या कुफ्र शिर्क वाले रस्तों से के साथ ज़िंदगी गुजारने की, उनके लिए चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए सिफात ज़ाहिर नहीं होती हैं। ठीक, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि ये जो मुरीदीन हैं यानी खुदा की तरफ बढ़ने वाले हैं, खुदा का इरादा रखने वाले हैं, तो उनका ये सफ़र कैसे तय होता है और उस सफ़र के अंदर यानी खुदा की कौन कौन सी सिफात हैं जो उनके सामने उनके लिए ज़ाहिर होती हैं और उनको किस तरीके से लेकर चला जाता है। ठीक है, और इसी में ही फिर जो वो बात आती है ना कि जब वो जज्ब आ जाता है, वो मोहब्बत आ जाती है बारगाह हक से, बारगाह खुदाबंदी से, तो उसका एक इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। और वो असर ये पड़ता है कि इंसान के लिए दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, नंबर वन वो बेवक़्त हो जाती हैं, यानी उसकी कदर कीमत कोई बाकी नहीं रहती, उसको कोई वर्त नहीं देता फिर वो शख्स, क्योंकि उसने जिस मोहब्बत के मज़े को चख लिया है वो उसके लिए फिर इतनी बड़ी दौलत होता है कि उसके आगे ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वर्थलेस हो जाती हैं। और दूसरा एक जो बहुत ख़ास बात है कि इनका कोई खौफ, इनका खौफ बाकी नहीं रहता। ठीक है, वो जो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये चीज़ें जो हैं वो खौफ में उस वली खुदा को मुब्तला नहीं कर सकती, उस पर खौफ उस पर तारी नहीं कर सकती, उस पर मुसल्लत नहीं कर सकती। ठीक है, और इंसान फिर बहुत मतलब एक सहूलत वाली आसानी वाली हालत में आ जाता है। वरना क्या होता है कि अगर आप दुनिया की हर चीज़ आपको परेशान कर रही है, हर जगह पर हम जो है हमारा रोना पीटना मचा हुआ है, शिकवे हैं, शिकायतें हैं और इस किस्म के मामलात और मसाइल हैं, तो वहाँ ये किस बात का सबूत है कि फिर इंसान के पास जज्बे इलाही नहीं है। ठीक है, वो जज्बे इलाही नहीं है, क्योंकि वो जो जज्बे इलाही है उसकी सबसे बड़ी सिफत और खसूसियत यही होती है कि वो जो इमाम अलैहिस्सलाम का छठे इमाम का एक जुमला है कि ये उससे इस्तफादा करते हुए अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ कि जज्ब इलाही शराब तहूर है। ठीक है, जज्ब इलाही वो शराब तहूर है कि जो इंसान को जो कुछ भी गैर खुदा है उसके असर से पाक कर देती है, कि गैर खुदा का असर जो है ना, कि जो इमाम से पूछा गया था कि जो सूरह दहर की आयत है सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनके रब ने उनको शराब तहूर पिलाई, तो अपने क्या चीज़ है शराब तहूर, इससे क्या होता है? तो आपने फरमाया कि खुदा ने जो कुछ भी अकवान यानी जो कुछ भी मखलूकात हैं, जो भी एग्जिस्टेंस है, उसके असर से पाक कर दिया, ये शराब तहूर का असर है। तो ये जज्ब इलाही जो है ये शराब तहूर की मानंद है। ठीक, तो इससे हमें अब ये समझ में आता है कि अब ये सिफात जो है ना फिर ये उस मोमिन के लिए जहूर करती हैं और उसे अट्रैक्ट करते हुए इस रास्ते पर ले चलती हैं। फिर आप फरमाते हैं अस अलो का अंत जायलानी मिन औ फरे हिम मिन का हजन, मैं ये सवाल करता हूँ कि अंत जायलानी मिन औ फरे हिम मिन का हजन, कि मुझे करार दे इनमें से कि उन लोगों में से करार दे कि जिनका हज और नसीब तूने बहुत ज़्यादा कर दिया हो, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसको तूने भर भर के अता किया हो, मुझे ऐसा नसीब वाला बना दे। और जो अभी आपने पीछे की दुआ के फ़िक्रे थे ना कि बाकायदा कुछ लोगों का ज़िक्र किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके तूने पीने के जो शराब के मतलब वो हैं मशरब हैं उन सब को तूने पाक कर दिया है, उनको तूने अपनी मुनाजात की लज्जत अता कर दी। पहले उनकी क्वालिटी बयान की اور پھر آپ اب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو حظ و نصیب ہے جس کو ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، اس میں سے مجھے وافر مقدار میں عطا کر. ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا نہیں، تھوڑا سا نہیں، فیو ڈراپس نہیں، دو گھونٹ نہیں، ایک جام نہیں، بلکہ بھر کے عطا کر اس سب میں سے. وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا، اور مجھے ان میں قرار دے کہ جس کی منزل کو تو نے اپنی بارگاہ میں علو عطا کر دیا ہو. اپنی بارگاہ میں، یعنی پہلی بات کیا ہے کہ انسان کا گھر بنے کہاں پر؟ عند اللہ، خدا کے پاس، خدا کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مومن ہے، یہ جو مومن مرید ہے، اس کی جنت کہاں پر ہے؟ جہاں پر کھانا پینا بہت اچھا ملے. عند اللہ. ٹھیک، پہلی بات کیا ہے کہ جو مومن ارادہ رکھتا ہے خدا کی طرف بڑھنے کا، خدا کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کی بہشت کہاں پر ہے؟ عند اللہ. اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہاں پر ظاہری طور سے کون سے مزے ملیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ مودت الہی. ٹھیک ہے، خدا کی صفت ودود کا جلوہ، اس کی رعوفت اور رحیمیت اور عطوفت کا جلوہ، یہ اس کے لیے جنت ہے، اس کی اصل جنت یہ ہے. تو عندکا یعنی خدا کی بارگاہ میں منزل، یہ پہلا مقصد ہے، اور پھر اس میں اعلیٰ مقام. ٹھیک ہے، عندکا منزلن یعنی تیری بارگاہ میں منزل عطا ہو، اور پھر اس میں بھی لو لیول پہ نہیں ہو. یعنی جیسے کہ ہم بہت دفعہ، ویسے خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بھی کسی نگیٹو سینس میں نہ لے، یعنی کہ جیسے بعض اوقات ہم علماء کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یعنی ان کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، تو اس پہ علامہ ہلی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ علامہ ہلی اور ان کے بیٹے بھی عالم تھے، مجھے ایگزیکٹلی دونوں کا نام الگ الگ یاد نہیں ہے، لیکن وہ اور ان کے بیٹے بھی عالم تھے. تو انہوں نے ایک دن اپنے وہ جو بیٹے تھے جو بعد میں بڑے عالم بھی بنے، ان سے پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ. تو انہوں نے کہا پھر تو تم کسی خاص مقام تک نہیں پہنچو گے. کیوں؟ انہوں نے کہا میں امام علی کو آئیڈیل بنا کے چلا تھا اپنی زندگی میں، تو یہاں تک پہنچاؤں. اچھا، اب یہ ہمارا تو ویسے ہی ایک عجیب و غریب جو ہمارے نظریات بن چکے ہیں کہ اس میں نا ہم تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہاں امام، کہاں ہم، لیکن سب سے بڑی جہالت یہی تو ہے کہ جس کو خدا نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہاں وہ، کہاں ہم. تو بھائی آپ پھر کس کے پیچھے جاؤ گے، کس کو فالو کرو گے؟ اگر ان کو اپنے جو بھی آئیڈیل کا جو نظام ہے، اگر اس سے آپ نے انہی کو باہر نکال دیا ہے، تو آپ چلیں گے کس کے پیچھے پر؟ ٹھیک، تو یعنی کہ اس میں جو بات ہے، اور یہ ایک سائیکولوجی کے اندر بھی ایک مستقل موضوع ہے انسانی نفسیات میں، کہ انسان ہمیشہ، مطلب اس کی شخصیت میں تبدیلی اسی کی وجہ سے آتی ہے کہ جس کو آپ اپنے دل سے قریب رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کی محبت کا مرکز ہے، اسی وجہ سے آپ کی ذات میں تبدیلی آتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ تبدیلی آتی ہے. صحیح، تو اب یعنی امام فرما رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عندکا، میری منزل تیری بارگاہ میں ہو، اور اس میں مجھے اعلیٰ مقام عطا فرما. وَأَذْلَهُمْ مِنْ وُدِّكَ قِسَمًا، من ود کا تیری مودت میں سے قسمن حصہ، شیئر. ادزلہم پلینٹی فل، بہت زیادہ. صحیح، کہ کس میں سے میرا شیئر بہت زیادہ کر دے؟ اپنی مودت میں سے. और ये वैसे मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पर भी ना प्रैक्टिकली ये बड़े अजीब मकामात हैं, बहुत अजीब मकामात हैं, और जो लोग इन रस्तों पर चलते हैं आगे उनकी आजमाइशात भी बाज़ोकात बड़ी अजीब अजीब तरीक़ों से होती है। तो यानी कि इंसान जैसे अपनी ज़िंदगी में जब हम मोहब्बत खुदा की बात करते हैं या खुदा से, तो उरफा में एक जुमला मशहूर है कि जिससे खुदा मोहब्बत करता है सबसे पहले क्या करता है उसके साथ,
बाकी चीजों की मोहब्बत हटा
देता, उसको कत्ल कर देता है। यानी कि एक इंसान वो होता है जो मक्तूल फी सबीलिल्लाह होता है, और एक इंसान वो होता है कि जो मक्तूल फिल्लाह और बिल्ला होता है। यानी खुदा के हाथों से खुदा के लिए कत्ल होता है। तो आप कत्ल होने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कत्ल होने का मतलब पहला मतलब क्या है कि वो बाकी हर चीज से फरामोश हो जाए, और फिर पहले खुदा उसको कत्ल करता है और फिर दोबारा उसको जिंदा करता है। ठीक है, ये फरमाते हैं कि ये उस मोहब्बत के राहें हैं। और ये जो एक बहुत अच्छी किताब थी, यहाँ तो नहीं है मेरे पास, शेख मोहम्मद तकी आमुली, उसमें जैसे उन्होंने ये सारी बातें बयान की, ये बल्कि शायद हदीस कुदसी है ये कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको कत्ल कर देता हूँ। तो ये मक्तूल फी सबीलिल्लाह नहीं है, ये मक्तूल फी सबीलिल्लाह नहीं है, ये मकाम उससे बहुत बहुत बुलंद है, बहुत आगे का मकाम। ठीक, तो मिन वुद्द का क़समन, कि मेरा जो शेयर है, मेरा जो हिस्सा है तेरी मवद्दत में से, वो बहुत ज़्यादा करार दे। अब अज़लेहिम, इसका मेरा ख्याल है कि जो शायद बेस्ट ट्रांसलेशन वही बनता है, प्लेंटीफुल, इसी किस्म का ट्रांसलेशन बनता है। व अफ़ज़लेहिम फ़ी मारिफ़ते का नसीबन, और तेरी मारिफ़त में से जो मेरा नसीब है वो सबसे ज़्यादा बाफ़ज़ीलत हो। मारिफ़त के हवाले से एक बात जहन में रखिएगा कि मारिफत के बारे में ये गलत फहमी ना रहे कि मारिफत किसी इब्तदाई लेवल की शनाख्त को कहते हैं फ़कत। इंसान की मारिफत खुदा के बारे में जो है ना, वो हमेशा बढ़ती और तरक्की करती रहती है। यानी मारिफत खुदा इज़ एवर इनकम्प्लीट। सही है, ये बात समझ में आ रही है, मारिफत खुदा कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये जो इमाम अलैहिस्सलाम ये जुमला फरमा रहे हैं ना कि अपनी मारिफत में से मेरे नसीब को अफजल करार दे, तो हम समझते हैं कि मारिफत का मतलब पहली स्टेज पर जो आपने खुदा को पहचान लिया वो मारिफत है। नहीं, खुदा की मारिफत यानी जितना जितना इंसान इस सफर को तय करता है मारिफत बुलंद होती जाती है, मारिफत में तरक्की होती जाती। तो मारिफत खुदा जो है वो कभी मुकम्मल होने वाली चीज का नाम नहीं है कि इंसान जो है वो ये बात समझ के बैठ जाए कि जनाब मारिफत खुदा का मतलब ये है कि बस जितना मैंने ये थोड़ा बहुत दो चार बातें जान ली ये मारिफत खुदा हासिल हो। तो ये एक बहुत अहम बात जो इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ फरमा रहे कि अपनी मारिफत में से मेरा नसीब और अफजल, यानि अफजल का क्या मतलब है कि मेरी मारिफत की क्वालिटी हाई एंड हायर एंड हाइएस्ट, अफजल हो। अफजल का मायना जो है ना वो ये है कि जब आप दो बाफजीलत चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो जिसकी फजीलत ज़्यादा होती है वो अफजल होता है। तो यानी कि अगर मेरी मारिफत खुदा मिसाल के तौर पर किसी दूसरे मोमिन की मारिफत खुदा से कंपेयर की जाए तो मेरी मारिफत अफजल हो, उसकी फजीलत ज़्यादा हो, मुझे अपनी मारिफत में से ऐसा नसीब बताकर जो अफजल हो। ठीक, ये बात वाजे हो गई ना। तो मारिफत जो है वो एक अनमोल खजाना है, ایک انمول خزانہ ہے معرفت خدا. اور مجھے ویسے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ اس قسم کی شاید چیزیں محسوس ہوتی ہوں زندگی میں. یعنی مجھے ایک بات بہت محسوس ہوئی, اور اسپیشلی اس زمانے میں کہ جب میرے حالات سخت تھے, میری زندگی کے حالات سخت تھے, تو یہ بات بہت کلیئرلی سامنے آتی تھی کہ میرا اس وقت جو اس اندھیرے میں روشنی ہے نا, وہ معرفت ہے جتنی بھی میرے پاس موجود ہے. وہی سکون, وہی سہارا, وہی روشنی, اور وہی مطلب آگے چلتے رہنے کی ہمت. تو یعنی اس زمانے میں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی مجھے, جتنا بھی اگر مجھے خدا سے تعلق ہے, میں خدا کو جانتا ہوں نا, یہ میرے لیے کتنی بڑی دولت ہے, یہ میرے لیے کتنا بڑا ایک مطلب سرمایہ ہے کہ جو. اور یہ جملہ واقعاً دماغ میں گونجتا رہتا تھا کہ معرفت خدا جو ہے نا میری زندگی کے اندھیروں میں شمعیں, روشنی ہے کہ جو مجھے زندہ رکھے ہوئے, جو مجھے آگے لے جا رہی ہے. تو یہ جو امام علیہ السلام یہ سارے کے سارے جملے ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ بہت بہت قیمتی الفاظ ہیں, بہت قیمتی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ چیزیں قبول کرے اور ہمیں یعنی اس جگہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ کیونکہ ان تمام سمجھ لے کہ ان باتوں کا مانگنا بھی معمولی بات نہیں ہے. اس مقام پر ہونا کہ انسان یہ دعا کر سکے, یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. ورنہ عام طور سے لوگوں کی دعا کیا ہے؟ فقط اور فقط معاملات دنیا. اور کیا مطلب دعا سوال جو ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ خود ایک پورا ایک باقاعدہ ایک معیار ہے انسان کا کہ جب آپ خدا سے یہ سب کچھ مانگنے کے قابل ہوں, خدا آپ کو وہ معرفت عطا کرے کہ آپ اس طریقے سے خدا سے کلام کر سکیں. فقد انقطعت الیک ہمتی, فقد یعنی ہو چکی, انقطعت یعنی کٹ آف, الیک تیری طرف ہمتی, کہ میری جتنی بھی ہمت ہے وہ کٹ آف ہو گئی ہے ٹورڈز یو. اس جملے کا کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمت یعنی مائی ایسپریشنز, میری جتنی بھی ایسپریشنز ہیں وہ کٹ آف ہو چکی ہیں ٹورڈز یو. ہاں صحیح. اور یہ اب یعنی کہ اب جو دعا کرنے والا ہے اب یہ اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے. تو جس سے یعنی کہ جو چیز میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ انسان کو خود ایک معیار پر آنا پڑتا ہے کہ آپ خدا سے ایک نہج پر کلام کر پائیں, ایک گفتگو کر پائیں. ٹھیک ہے, تو ایک معیار ہمیں بھی پیدا کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ سب پاسبل نہیں ہوتا, اور ہمیں پتہ ہے کہ پاسبل نہیں ہوتا, ہے یا نہیں؟ یعنی کہ جب ہم ایک معیار پیدا نہیں کرتے تو ہم چاہے جتنی بھی باتیں کر لیں, جتنا قرآن پڑھ لیں, جتنا آئمہ کے کلمات پہ بات کر لیں, رہتے وہیں کے وہیں ہیں جو ہمارا ٹرو اسٹینڈرڈ ہے اصل. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میری ہمت منقطع ہو گئی ہے, سب سے کٹ آف ہو گئی ہے, بٹ ٹورڈز یو. ون فرافت نحوک رغبتی, اور مڑ گئی ہے, ٹرن ہو گئی ہے تیری ہی طرف میری رغبت. جیسے سورہ اس میں اگر میں یاد کروں, یہ آیت جو ہے یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے, لیکن یہ خاص طور سے ایک آیت یاد آتی ہے ابھی. رغبت کا مطلب یعنی ڈیزائرنگ, چاہت. یہ سورہ قصص کی آیت ہے, हाँ, सूफी अगर ट्रू सेंस में आप कहें तो डेफिनेटली, क्योंकि सूफी का मतलब वही होता है कि जब इंसान अपने वजूद को साफ कर ले, बातहारत कर ले खुदा के लिए। सूफी का असल मतलब तो यही है। सूफी का मतलब ऊनी लिबास पहनना और बाल बढ़ाना तो नहीं है। वमा ऊती तुम, ये आयत नंबर 60 और 61 है सूरह कसस। वमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयात दुनिया व ज़ीनतुहा, के और जो कुछ भी तुमको दे दिया गया है किसी भी चीज में से, कोई भी चीज जो तुम्हारे पास मौजूद है, वो क्या है? वो मताए हयात दुनिया है और दुनिया की जिंदगी की जीनत है। और हयात दुनिया को कुरान ने कैसे डिफाइन किया? वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लअब ज़ीनत तकासुर तफाखुर, सूरह हदीद की आयत नंबर 20, जिसमें हयात दुनिया को डिफाइन किया। ये वो है सूरह कसस आयत 60, कि तुम्हें जो भी चीज, किसी भी चीज में से जो कुछ भी दिया गया है वो मताए हयात दुनिया है और उसकी जीनत है, यानी लहव लाएब है। सही, यानी जितना कुछ भी तुम्हारे हाथ में मौजूद है और तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का सरमाया और उसकी जीनत है और लहव लाएब है। वमा इंदल्लाही खैरुम व अबका, और जो इंदल्लाह है, जो खुदा के बारगाह में, खुदा के पास है, वो बेहतर भी है। और अबका का माना क्या होगा? नहीं, आप लोग अरबी सीख रहे हैं। बहुत ज्यादा बाकी रहने वाला, ठीक है। अबका बाकी नहीं, अबका यानी बहुत ज्यादा बाकी रहने वाला, ठीक है। तो अफला ताकिलून, तो अकलमंद आदमी क्या करेगा? लहव व लैब के पीछे जाएगा या खैर और अबका के पीछे जाएगा? अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं इस्तेमाल करते? ये तुम्हारी नजरों के सामने, उसके बाद भी तुम इतने अहमक हो? 60। तो आप क्या फरमा रहे हैं कि वन फराफत नहवा का रगबती, जो तेरे पास या तेरे नहव में, तेरी नहज पर मेरी तमाम रगबत उस तरफ मोड़ दे, मैं ये लहव लाइब लेके क्या करूंगा? बताएं, कोई भी अकलमंद आदमी जो है वो ऐसे सरमाए को जमा करना प्रेफर करेगा जिसकी कोई ना रियलिटी हो, जिसमें ना कोई पायदारी हो, जिसकी ना प्रिजर्वेशन पॉसिबल हो, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली उसका जमा करना आपके लिए वबाल बन जाए? कोई भी अकलमंद आदमी ये काम करेगा? तो इसीलिए आयत के आखिर में क्या है? अफला ताकिलून, तुम्हारी अकल कहां चली गई है? इतनी सी बात नहीं समझ में आती तुमको? तो मेरी रगबत को कंप्लीटली उस तरफ फोकस्ड कर दें कि मैं जिसको डिजायर करूं, जो चाहूं, वो सिर्फ वही हो जो इंदल्लाह, खुदा के पास हो। फअंता ला गैरुका मुरादी, ये बहुत बहुत खूबसूरत जुमले हैं। और ये वाकयन यानी उस इंसान के जुमले हैं कि जो अब उस मोहब्बत की राह पर आ चुका है। फअंता, पस तू, ला गैरुका, न के तेरा गैर, मुरादी, मेरी मुराद है। मुराद यानी जिसका आप इरादा करते हैं। मेरी मुराद जो है ना वो फकत तू है, ला गैर का, न के तेरा गैर। अच्छा, यहां पर एक बात जहन में रखिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे सुनने वाले और जो है वो एक गलत फहमी का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि यहां पर जो एक वहाबी फिक्र है ना, उसने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और वो क्या है कि जब भी कुरान करीम में मिन दून अल्लाह का वर्ड आता है या गैर खुदा का वर्ड आता है, तो क्योंकि उनकी नज़रें जो है ना वो बिल्कुल फंसी हुई हैं जवाहिर और मादियत में, और हकायक का जो पूरा निज़ाम है, जो तजल्लियात इलाही और अस्मा और सिफात पर मबनी है, उसकी उन्हें खबर नहीं है। तो वो अल्लाह की हुज्जतों को और मासूमीन को गैर खुदा और मिन दून अल्लाह में शामिल करते हैं। सही, یہ اس حماقت کا ہمیں شکار نہیں ہونا ہے. تو غیر خدا کا جو مطلب ہے یا من دون اللہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہے, وہ چیز جو آپ کو خدا سے غافل کرتی ہے, خدا سے ہٹاتی ہے. معصومین آپ کو خدا سے ہٹاتے ہیں یا انہی کی وجہ سے ہم خدا کے رستے پر آتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہم کو یہ سب بتا رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں خبر تھی نا ان ساری باتوں کی. تو یہ غیر اللہ میں نہیں آتے ہیں, بلکہ اس پر بھی بہت لطیف بحث ہے, ظاہر ہے وہ ابھی ہم اس پہ نہیں جا سکتے, لیکن عباد اللہ المخلصین جو ابھی میں نے پچھلے درس میں بھی توحید والے میں بھی اس کا تھوڑا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے مخلص بندے جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, وہ من دون اللہ اور غیر خدا میں نہیں آتے, بلکہ وہی خدا کے اسماء اور صفات کی تجلی ہیں, اور خدا کی صفات کا نور انہی کی ذات کے آئینے میں دکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ نہیں سمجھنا شروع کر دے کوئی کہ جب ہم غیر, لیکن اس میں جو ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ ان کو خدا بھی نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ بلکہ یہ پورا نظام تجلیات ہے جو آپ کو حقیقت مطلقہ تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اور یہی وہ معرفت ہے جو قیمتی ہے, یہی وہ معرفت ہے کہ جو انسان کو بلند کرتی ہے. وَلَكَ لَا لِسِوَاكَ سَحَرِي وَسُحَادِي, اور تیرے لیے, نہ کہ تیرے ماں سوا کے لیے, نہ ناٹ فار اینی ون ادر دین یو, میرا جاگنا اور میرا سونا, میرا جاگنا اور میرا بیدار ہونا, سونا نہیں سوری, میرا جاگنا میرا بیدار ہونا, یا یعنی جیسے کہ خاص طور سے بیدار ہونے کی بات کہاں پہ آتی ہے, یعنی کہ آپ جب راتوں کو اٹھتے ہیں اپنی نیند کو ایک لحاظ سے کل کرتے ہیں, صحیح ہے, یعنی اور خاص طور سے جیسے آج کل بھی آپ لوگ فیل کرتے ہوں گے نا کہ اتنی سردی ہو رہی ہے اور سب ہو رہا ہے, اور اس کے اندر اٹھنا 4 بجے 5 بجے تو ایزی نہیں ہے, یعنی یو آر ایکچولی کلنگ یور سلیپ. تو میری جو بیداری ہے, میرا جاگنا ہے, یہ سب کا سب فقط تیرے لیے, نہ کہ تیرے سوا کسی اور کے لیے. وَلِقَاؤُكَ قُرَّةُ عَيْنِي, قُرَّةُ عَيْنِي کا کیا مطلب ہے؟ عین یعنی آنکھ, قُرَّة ٹھنڈک, تیری لقا تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صحیح, تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جب تک انسان لقاء اللہ کی منزل تک نہیں پہنچتا اس کی آنکھیں بے چین رہتی ہیں, اس کو سکون نہیں آئے گا, قرار نہیں آئے گا جو یہ انسان. وصلو کا منا نفسی, وصلو کا یعنی تجھ سے ملاب, تجھ سے وصال, میرے نفس کی تمنا ہے. میرے نفس کی تمنا کیا ہے؟ کہ مجھے تیرا وصال, تیرا ملاب نصیب ہو جائے. وَإِلَيْكَ شَوْقِي, اور میرا جو شوق ہے وہ تیری ہی طرف ہے. وَفِي مَحَبَّتِكَ وَلَهِي, والہانہ پن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ والہانہ پن, یہ اردو میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, یعنی آپ اگر کسی چیز کو کہ جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں, یعنی ایک طرف آپ کو ایک چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ پسند ہے, اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں اس کو محبوب رکھتا ہوں, اور جب وہ آپ کو نظر آتی ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ 1 سال 2 سال بعد آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں, اپنے بچوں سے ملاقات کریں, تو آپ کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ آرڈنری وے میں, یا کیا جیسے ہی آپ کو, آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی ان پر نظر پڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوڑ کے بڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں والہانہ پن, یہ والہانہ وار. ٹھیک, تو وفی محبت کا ولہی, کہ میرا والہانہ پن یعنی میرا پیشن کس میں قرار دے؟ اپنی محبت میں, کہ میں اس میں والحانہ وار آگے بڑھتا چلا جاؤں, ٹھیک ہے, آرڈینری وے میں نہیں, قدم بہ قدم نہیں, والحانہ پن سے اس میں آگے پیش قدمی کروں. اب ایک جملہ ایسا ہے کہ جو ہمیں کافی مشکل میں ڈالتا ہے, وَرُؤْیَتُ کا حاجتی, میری حاجت کیا ہے, میری نیڈ کیا ہے, رؤیتوں کا تجھے دیکھنا, تیری رؤیت. اب یہ بذات خود ایک پورا مشکل ٹاپک ہے, کیا رؤیت خدا پاسبل ہے؟ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, رؤیتوں کا حاجتی, کہ میری حاجت یعنی میری نیڈ کیا ہے, تیری رؤیت ہے. ہاں وہ ہے, لیکن امام علی علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے نا کہ جو ہم نے پڑھا بھی تھا یہاں پہ, حدیث ذعلب یمانی, کہ جس نے پوچھا تھا نا کہ آپ دیکھا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس رب کی بندگی نہیں کرتا لم ارا, جس کو میں دیکھتا نہیں ہوں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے سر والی آنکھیں نہیں دیکھتی بلکہ قلوب حقائق ایمانی کے ذریعے سے اس کو درک کرتے ہیں. تو رؤیت پاسبل ہے, اور اس کا جو اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں, وہ اس طریقے سے کہ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک فیلڈ کی پریزنس جو ہوتی ہے نا, کہ آپ ایک چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن اس کی پریزنس جو ہے نا وہ آپ کے اوپر مکمل طور سے اثر ڈال رہی ہوتی ہے اور امپیکٹ پیدا کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ تقریباً وہ رؤیت ہے کہ جس کے ہم جیسے لوگ قریب ہو سکتے ہیں, اس رؤیت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ والا جو رؤیت والا معاملہ ہے, یہ حالت نماز میں, اگر آپ کی نماز مقبول بارگاہ خداوندی ہے اور ان شرائط پر ہے, تو یہ حالت جو ہے نا ان دا پریزنس آف, اور اس کا امپیکٹ یہ نماز میں خاص طور سے حاصل ہوتا ہے یہ چیز. تو رؤیتوں کا حاجتی, میری حاجت تیری رؤیت ہے, یعنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جواروں کا طلبی, اور میری طلب کیا ہے, میری ریکویسٹ کیا ہے, تیرا پڑوس, کہ میں تیرے نیبرہڈ میں رہوں. ٹھیک ہے, میں اب اس کو تقریباً اب ختم کرتا ہوں, دو چار جملے اور پڑھ کے. وَعِنْدَكَ دَوَاءُ عِلَّتِي, تیرے پاس ہی میرے بیماریوں کی دوا ہے. وَالشِّفَاءُ غُلَّتِي, اور جو میری غلت ہے, یعنی کہ میری جو شدید پیاس ہے, اس پیاس کو شفا عطا کرنا, یعنی میری بیماریوں کی دوا, میری اس برننگ تھرسٹ, اس کی شفا. و برد و لوعتی, اور جو میرے اندر جو ایک جوش والی ایک آگ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا. و کشف و قربتی, اور میرا جو کرب ہے اس کرب کو ختم کر دینا, اس کرب کے پردے کو چاک کر دینا. یہ سب کا سب تیرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, میں پھر اس کو بتا دوں کہ میری بیماری کی دوا, میری شدید پیاس کے لیے شفا, میرے اندر جو ایک کہہ لیں کہ ایک آگ ہے, ایک سوز ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا, اور میرے کرب کے پردے کو چاک کر دینا. کرب یعنی کہ ایک پین, ڈسٹریس. اور یہ کیوں ہوتا ہے, جو ابھی جیسے پیچھے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ اگر جب تک محبوب, جو انہیں محبت کرنے والا اپنے محبوب اور معشوق سے نہیں ملتا, تو کیا ہوتا ہے, وہ جتنا جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے, یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا محبت کی زبان میں, کہ محبت میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا چیز ہوتی ہے, انتظار. ٹھیک, انتظار. تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ جب تک وصال نہ ہو جائے, جب تک لقا نصیب نہ ہو جائے, تو یہ پیاس اور آگ حقیقتاً کیا ہوتی ہے, فقط کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے. تو لیکن اس کی دوا کس کے پاس ہے؟ اس کو ٹھنڈا کرنے والا پانی کس کے پاس ہے؟ اس پیاس وہ تیرے ہی پاس ہے. کسی اور سے جا کے میں اپنے ان مسائل کو نہ بیان کر سکتا ہوں نہ ان کا حل چاہ سکتا ہوں. فکن انیسی فی وحشتی, جب مجھ پر وحشت طاری ہو تو میرا انیس ہو جا. ٹھیک ہے, فکن یعنی ظاہراً امر ہے. فکن انیسی فی وحشتی, میری وحشت میں میرا انیس, میرا مونس و غمخوار ہو جا. و مقیل عثرتی, اور میری سختی میں کو آسان کرنے والا بن جا. و غافر ذلتی, میری جو لغزشیں ہیں ان کی مغفرت کرنے والا بن جا. و قابل توبتی, میری توبہ کو قبول کرنے والا ہو جا. و مجیب دعوتی, میری دعوت یعنی میری پکار, میری دعا کو قبول, میری دعا کا جواب دینے والا ہو جا. و ولی عصمتی, اور میری عصمت کا ولی ہو جا. عصمت کا معنی کیا ہے؟ بس اب ہم یہاں پر ہی روکتے ہیں, بلکہ ایک عصمت کا معنی کیا ہے؟ پروٹیکشن. عصمت یعنی کہ جو میری پروٹیکشن ہے اس کا ولی بن جا, یعنی کہ میری پروٹیکشن کا ولی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا, آپ وہ ہو جائیں. اور یہ آخری جملہ جو ہے, آخری دو جملے بہت ہی خوبصورت ہیں. یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی, اے وہ جو میری نعیم ہے, اے وہ جو میری جنت ہے. اپنی جنت کس کو قرار دے رہے ہیں؟ یعنی یہ جو مرید خدا ہے یہ نعمات بہشت کی تلاش میں نہیں ہے, اس کے لیے نعیم اور جنت خود خدا ہے. اس بہشت کا کیا نام ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہشت لقا. یعنی یہ حقیقتاً معصومین علیہ السلام کی بہشت, بہشت لقا, اور جو ان کے ساتھ ان کی معیت میں جا پائیں. و یا دنیا یا و آخرتی, اور اے میری دنیا اور اے میری آخرت. اگر آپ کو یاد رہے نا تو اپنی نماز کے قنوت میں یہ چار فقرے پڑھا کریں. یا نعیمی, اے میری نعیم, و جنتی, اے میری جنت, و یا دنیا یا, اے میری دنیا, و آخرتی, اور اے میری آخرت. یعنی میری دنیا, میری آخرت, میری نعمت, میری جنت, فقط تو ہے یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ اگر خدا کسی کو شراب طہور کے ذریعے سے باقی ہر ایک سے پاک کر دے تو وہ اپنی جنت اور کہاں جا کے ڈھونڈے گا؟ چیزوں میں, ظاہری لذتوں میں. اس کے لیے تو پھر فقط اور فقط ایک ہی منزل رہ جائے گی نا, ایک ہی منزل باقی رہے گی. تو یہاں پر ہم نے مناجات المریدین الحمدللہ مکمل کی, اور جو تھوڑا بہت ہمیں توفیق بھی اس میں موجود معارف کو سمجھنے میں. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم مناجات الشاکرین پر بات کریں گے. مناجات نمبر 6 ہے وہ اسی 15 میں, تاکہ ہمیں شکر کرنے والوں کی صفت کا بھی کچھ اچھے سے اندازہ ہو جائے.